من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں. سلسلے ایام عزا کا ایک دور آج کے دن اختتام پذیر ہوتا ہے ہمارے شہر میں. اس کے بعد پھر سے ایک سلسلہ عزاداری کا شروع ہوتا ہے جو سال آئندہ تک برقرار ہوتا ہے. اور سب سے اہم مناسبت آج کے دن شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے. نبی کریم نے امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف کروایا ہے وہ چراغ ہدایت کے ذریعے سے کروایا ہے، سفینہ نجات کے طور پہ کروایا ہے. امام علی النقی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت علیہ السلام کی عظمت، ان کے مقامات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل بیت نبوت وہی معدن رسالت بھی ہے، وہی مختلف الملائکہ بھی ہے، وہی محبت وحی بھی ہے، وہی ابواب اللہ بھی ہے، وہی ابواب رحمت بھی ہیں، وہی ارکان توحید بھی ہیں، وہی تراجم وحی بھی ہیں. لہذا تمام اہل بیت علیہ السلام ہدایت کے وسیلہ ہیں، اور ان کے فیض سے ہدایت، ان کے فیض سے رحمت ملتی ہے، اور وہی وہ ہیں جو عارفوں کے لیے، سالکین کے لیے ایک ایسے نمونہ ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے کہ ان کا کردار اور ان کی سیرت تمام مسلمانوں کے لیے وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اور یہ جو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ان کی سیرت کا وسیلہ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے میں وہ حائل نہیں ہوتے، وہ مانے نہیں ہوتے، اور ایسا واسطہ نہیں جو حائل ہو، ایسا واسطہ نہیں جو مانے ہو، بندے اور خدا کے بیچ میں نہیں کھڑے ہو جاتے کہ بندہ اللہ سے ملاقات نہ کر سکے، بلکہ ان کی سیرت بتاتی ہے کہ اللہ سے کیسے قربت حاصل کی جائے، ان کا نقش قدم بتاتا ہے کہ کس طرح سے بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہیے، معرفت الہی کیسے حاصل ہوتی ہے یہ ائمہ علیہ السلام بتائیں گے، کیسے اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے، اللہ سے قربت کیسے حاصل کی جاتی ہے یہ اہل بیت بتائیں گے، ان کا نقش قدم بتائے گا، ان کی سیرت بتائے گی، ان کے اعمال بتائیں گے، ان کی رفتار بتائے گی، ان کی گفتار بتائے گی کہ ان کی گفتار سے معرفت الہی میں اضافہ ہوگا، ان کے اعمال کو دیکھ کر ہم اللہ سے قریب ہونے کا سبق سیکھیں گے، کیسے بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، آداب سلوک ہمیں نہیں معلوم ہے، آداب معرفت ہمیں نہیں معلوم ہے، بندگی کا سلیقہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ ہم بندوں کو نہیں معلوم ہے، یہ کون بتائیں گے؟ یہ اہل بیت بتائیں گے، ان کی دعائیں بتائیں گی کہ وہ کس طرح سے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کا کردار بتائے گا کہ اللہ سے قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے، ان کے دسترخوان پر کھانا کھانے کا انداز بتائے گا، مصلے پر عبادت کا جو ان کا انداز ہے وہ ہمیں عبادت سکھائے گا، وہ ہمیں اطاعت سکھائے گا، وہ ہمیں جینے کا سلیقہ سکھائے گا، کردار سازی، تربیت، بندگی، بندے کو تربیت یافتہ ہونا ہے تو تربیت کون دیں گے، ہم کس کے تربیت یافتہ ہیں؟ نبی کریم کے بعد ہم کن صحابہ کے تربیت یافتہ ہیں، کس کے زیر تربیت ہم پرورش پائیں، ہم کس طرح سے سنت نبی پر عمل کریں، کوئی ہو جو ہمیں سنت بتائے، کوئی ہو جو ہمیں سیرت بتائے، اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، وہ آپ کی اتباع کریں، تو رسول حائل نہیں ہوتے بلکہ ان کا نقش قدم ہمیں، ان کی سنت ہمیں تربیت دیتی ہے، سنت بھی حائل نہیں ہوتی ہے، سیرت بھی حائل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سیرت طریقہ بتاتی ہے، بس یہی ائمہ علیہ السلام نے بتایا کہ عابد کون ہوتا ہے، زاہد کون ہوتا ہے، فرمایا کہ عابد وہ ہے کہ جو جنت کے شوق میں عبادت کرے، زاہد وہ ہے جو جہنم کے خوف سے عبادت کرے، جو ترک دنیا کرتا ہے جہنم کے خوف سے، اللہ کی عبادت کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو خوف جہنم سے عبادت کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، تو کہا جنت کے شوق میں جو عبادت کرتے ہیں یہ لوگ تاجروں جیسی عبادت کرتے ہیں کہ کوثر کے اشتیاق میں، تسنیم و سلسبیل کے شوق میں، حورانی مقصورات فی القیام کی شوق میں، جنت میں پہنچنے کے شوق میں، بہشت میں جانے کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، تو یہ تاجروں والی عبادت ہے، اور جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی عبادت ہے کہ جو بندوں جیسی عبادت ہے، غلاموں جیسی عبادت ہے، تو نہ غلاموں جیسی عبادت کی جائے اور نہ ہی تاجروں جیسی عبادت کی جائے، اہل دنیا دنیا چاہتے ہیں، اہل آخرت آخرت چاہتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ نہ دنیا چاہتے ہیں نہ آخرت چاہتے ہیں بلکہ اللہ کو چاہتے ہیں، صلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتے کہ جہنم کو دیکھ کر وہ عبادت نہیں کر رہے. اگر جہنم نہ بھی ہوتا تب بھی وہ عبادت کرتے، جہنم کی وجہ سے عبادت نہیں کر رہے ہیں کہ جہنم کا خوف انہیں ستا رہا ہو. جنت کی وجہ سے عبادت نہیں کر رہے ہیں. یقیناً جنت اس قابل ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے، یقیناً جہنم اور اللہ کا عذاب اس قدر اہم ہے کہ اس کی خاطر عبادت کی جا سکتی ہے. جہنم کے خوف سے ہونے والی عبادت بھی قبول ہے، جنت کی لالچ میں کی جانے والی عبادت بھی قبول ہے، لیکن رتبہ ہر ایک کا الگ الگ ہے. جو جہنم کی خوف سے عبادت کرتا ہے وہ جہنم سے محفوظ رہ جاتا ہے، جو جنت کے شوق میں عبادت کرتا ہے اس کو جنت مل جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میری جنت میں چلا. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، میری جنت میں چلا میرے بندے. اس لیے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو جنت بھی، جنت کے درجات بھی مختلف ہیں. طمع کی جنت الگ ہے، نعمتوں کی جنت الگ ہے، اسمائی جنت الگ ہے، افعال کی جنت الگ ہے، جنت ذات الگ ہے. جو جنت ذات الہی ہے وہ جنت ذات الہی ہے جو صرف ان بندوں کے حصے میں آتا ہے کہ جو نہ عابد ہے نہ زاہد ہے بلکہ عارف باللہ ہے، جن کی عبادت معرفت الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ جو سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر بات کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. یہ اللہ کی خاطر عبادت اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان تربیت یافتہ ہوتا ہے، جب انسان بن کر عبادت کرتا ہے. تو انسان بن کر عبادت کرنے کے لیے اس کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے. جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی علم کے حصول کا کوئی فائدہ ہے. علم جتنا جتنا آتا جائے گا اتنا انسان بگڑتا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے تزکیہ نفس نہیں ہے. بغیر تزکیہ نفس کیے ہوئے اگر علم کے حصول کے پیچھے جائے گا، علم حاصل کرے گا، تو وہ علم وبال جان بن جائے گا، وہ علم اس کے لیے مشکل ٹھہرا کرے گا. یہ بات میں نے ابھی کچھ دن پہلے ورنگل کے جلسے میں جو 7-8 منٹ کی تقریر تھی اس میں میں نے یہی اشارہ کیا کہ اگر کوئی آدمی ذات انسان بنے بغیر مسلمان بن جاتا ہے، انسانیت اگر اس کے اندر نہیں آئی اور وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور مسلمان بن کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ویل للمصلین کی فہرست میں آ جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو ربت علی القرآن والقرآن یلعنہ کی فہرست میں آ جاتا ہے کہ قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اس پر نماز پھٹکار کرتی ہے. یہی بات تمام عبادات میں ہے. انسان بنے بغیر اگر کوئی عابد بن جائے، انسان بنے بغیر کوئی زاہد بن جائے، انسان بنے بغیر کوئی عالم بن جائے، انسان بنے بغیر کوئی عزادار بن جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرحلے وہ ہیں کہ جو معراج عطا کرتے ہیں. معراج کس کو ملتی ہے؟ نماز معراج ہے، مگر کس کے لیے؟ مومن کے لیے. عزاداری معراج ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے. غم حسین معراج ہے، کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے. لیکن انسان بنے بغیر ظالم اگر روئے گا، ظالم اگر عزادار بنے گا، ظالم اگر عابد بنے گا، ظالم اگر زاہد بنے گا، ظالم اگر عالم بنے گا، ظالم اگر عالم بنے گا، تو اور ظلم میں اضافہ کرے گا. اب جتنے آپ دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کو دیکھیے، وہ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ جو جاہل ہے اس سے انسانیت کا اتنا نقصان نہیں ہے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں اجتماع بشری کو، وہ لوگ زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں جو تزکیہ نفس کیے بغیر، انسان بنے بغیر علم حاصل کر لیے اور وہ علم وبال جان بن گیا، وہ علم انسانیت کے لیے نقصان دہ بن گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا علم میں اضافہ ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک عرفاء نے لکھا کہ علم توحید بھی اگر تزکیہ نفس کے بغیر حاصل کر لیا جائے تو یہ توحید کا علم بھی حجاب اکبر بن جاتا ہے. سب اس لیے کہ غیر خدا کے لیے اگر علم حاصل کیا جائے تو وہ علم خود حجاب بن جائے گا. علم اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، غیر خدا کے لیے نہیں. عبادت اللہ کے لیے کرنا ہے، غیر خدا کے لیے نہیں. نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے، غیر خدا کے لیے نہیں. غیر خدا کے لیے نماز پڑھی جائے گی تو نماز قابل قبول نہیں. غیر خدا کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، چاہے وہ علم توحید ہی کیوں نہ حاصل کیا جائے، اگر علم توحید برتری کے لیے حاصل کیا جائے اور دکھاوے کے لیے حاصل کیا جائے تو اور تکبر میں اضافہ کرے گا. تو جتنا علم اگر غیر خدا کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ جو علم اللہ سے قریب نہ کرے وہ حجاب بن جاتا ہے. اب حجابات میں حجابات مختلف قسم کے حجابات ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ اور بندے کے درمیان میں پردہ ڈال دے وہ حجاب ہے. اب حجابات ظلمانی بھی ہیں، حجابات نورانی بھی ہیں. حجابات ظلمانی وہ ہیں کہ جو پردے کے اس طرف کو نہ دکھائے وہ حجاب ظلمانی ہے، جو پردے کے پیچھے کی بات دکھا دے وہ حجاب نورانی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حجاب ظلمانی بن جاتا ہے، حجاب اکبر بن جاتا ہے. العلم هو الحجاب الاکبر، کہ علم ہی سب سے بڑا حجاب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ غیر خدا کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کوشش کرے گا وہ اللہ سے دور ہوگا، اور جو اللہ سے جتنا دور ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی معرفت سے دور ہوگا، وہ اتنا ہی قدرت سے دور ہوگا، وہ اتنا ہی کمالات سے دور ہوگا، وہ اتنا ہی تقوی سے دور ہوگا، وہ اتنا ہی انسانیت سے دور ہوگا. انسان بننا ضروری ہے. اب تربیت بشریت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا تاکہ انسان کی تربیت کی جا سکے. تو معلم انسانیت کون ہے؟ آدم علیہ السلام آئے انسان کو انسان بنانے کے لیے، یعنی آدمی ذات کو انسان بنانے کے لیے. نوح علیہ السلام آئے آدمی ذات کو انسان بنانے کے لیے. خلیل آئے آدمی ذات کو انسان بنانے کے لیے. یعنی یہ سارے انبیاء معلمین الہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے اور بندوں کی تربیت کرے. اب مرسل اعظم فرماتے ہیں انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ اخلاق کو کمال کے مرحلے تک پہنچاؤں. صلوات پڑھو. تو یہ وہ معلمین ہیں جو انسان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرتے ہیں اور اس طرح سے انسانیت کو ڈھالتے ہیں کہ انسان سالک بن جائے اور اللہ کی راہ پر چلنے والا بن جائے. اور جب تک وہ سالک نہیں بنے گا، مجذوب نہیں ہوگا، یعنی اللہ اس کو اپنے سے قریب نہیں کرے گا. جب بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے تب اللہ اسے اپنے سے قریب کرتا ہے، وہ مجذوب الہی ہو جاتا ہے. جب تک سالک نہیں بنے گا مجذوب نہیں بن سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ، ہر سالک مجذوب نہیں ہوتا، اور ہر یقیناً جب مجذوب بن جائے تو بعد میں وہ سالک ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ پہلے ہی سے اسے اپنے سے قریب کر لے تو وہ مجذوب الہی ہے. جو مجذوب الہی ہو جاتا ہے وہ خود بخود سالکین کی فہرست میں آ جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ راہ عرفان، راہ معرفت یہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ عارف کی نظر نہ دنیا پر ہوتی ہے نہ آخرت پر ہوتی ہے، عارف کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار جنت ملے نہ ملے، توبہ ملے نہ ملے، عقبہ ملے نہ ملے، حورانی مقصورات فی الخیام کی حجرے ملے نہ ملے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کا دیدار ملے نہ ملے، کوثر و تسنیم کا جام ملے نہ ملے، لیکن پروردگار تو مل جانا. یہ وہ عارفین الہی ہیں کہ جو کہتے ہیں پروردگار ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن تجھے نہیں چھوڑ سکتے، ہم جنت چھوڑ سکتے ہیں، ہم آخرت چھوڑ سکتے ہیں مگر تجھے نہیں چھوڑ سکتے. جو کہتے ہیں پروردگار اگر تو مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اور اگر تو نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ملا. ماذا وجد من فقدک و ماذا فقد من وجدک. یہی امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا ہے اس نے کیا کھو دیا ہے، اور اس نے کیا پا لیا ہے جس نے تجھے کھو دیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ان کلمات سے پر ایمان لائے، اور ان کلمات کو اپنے روح اور جان کا وسیلہ بنائے، امام حسین کی بات پر یقین کرے، اور اس یقین کی بنیاد پر ہم بھی اس مرحلے پر آنے کی کوشش کریں کہ پروردگار ہم تجھے پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راہ حسین کو طے کر رہے ہیں، راہ حسین پر چل رہے ہیں. راہ حسین کیا ہے؟ راہ الہی ہے. جو راہ الہی سے ہٹ جائے تو سمجھو وہ حسین کے راستے سے ہٹ گیا، حسین ابن علی کے راستے سے ہٹ گیا، معصومین کے راستے سے ہٹ گیا، اہل بیت کے راستے سے ہٹ گیا. اہل بیت وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ پر گامزن ہیں، انہوں نے تربیت دی ہے اور تربیت کی اس بلندی تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اس درجہ بلند کیا کہ وہ عابد و زاہد سے بلند ہو کر عارفین کی فہرست میں آئے. اگر عارفین کو تلاش کرنا ہے، سالکین اللہ کو تلاش کرنا ہے، تو پھر اہل بیت کی بزم میں جانا پڑے گا. اہل بیت کی بزم میں آپ کو سالکین ملیں گے، اہل بیت کی بزم میں آپ کو عارفین ملیں گے. آپ کو ابوذر ڈھونڈنا ہے تو کہیں اور نہیں جانا ہے، اہل بیت کی بزم میں آنا ہوگا. سلمان کو ڈھونڈنا ہے تو کہیں اور نہیں جانا ہوگا، اہل بیت کی بزم میں آنا ہوگا. مقداد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت کے پاس آنا ہوگا، اور عمار کو تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ عمار کسی اور بزم میں نہیں ملتے، مقداد کوئی اور بزم میں نہیں ملتے، ابوذر کہیں اور نہیں ملتے، بلال حبشی کہیں اور نہیں ملتے، سلمان کہیں اور نہیں ملتے. سلمان کو تلاش کرنا ہے تو اسی بزم میں تلاش کرنا ہے، ورنہ سلمان کسی اور درباروں میں نہیں ملتے. یہ کون ہیں؟ سلمان کون ہے؟ عارف اللہ کا نام ہے، عارف باللہ کا نام ہے. ابوذر کون ہے؟ ایک عارف کامل کا نام ہے. اور عارف کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو عارف نہیں کہتا. عارف کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، جو کہہ دے کہ میں عارف ہوں سمجھو وہ عارف نہیں ہے. ہر کشکول گلے میں ڈالنے والا، ہر خرخہ پوش عارف نہیں ہوتا، ہر خانخواہ میں بیٹھنے والا عارف نہیں ہوتا، عارف کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، عارف کا کوئی لباس مخصوص نہیں ہوتا. عارف وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو عارف نہ کہے. اہل بیت علیہ السلام وہ ہوتے تھے کہ جو اپنی الگ سے کوئی شناخت نہیں بنا دیتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو دوسروں سے اپنے کو بلند نہیں سمجھتے تھے، سب کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے کہ انہی میں کی ایک فرد نظر آتے تھے. پھر آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون؟ صلوات پڑے محمد والے. تو عزیزان گرامی، عارف کی نظر کسی چیز پر نہیں ہوتی، کوئی چیز اسے متاثر نہیں کرتی، کوئی طاقت سے وہ مرعوب نہیں ہوتا، آگ اسے نہیں ڈراتی، लोहा उसे नहीं डराता, तीर और तलवारें उसे नहीं डराती, ना जहन्नम का अजाब ही आरिफ को डरा सकता है, और न ही चकाचूंध करने वाली चीजें उसे मुतासर कर सकती हैं। उसे कोई नेमत मुतासर नहीं करती, उसे कोई दौलत मुतासर नहीं करती, उसे कोई सरवत मुतासर नहीं करती, इसलिए कि अज़मल खालिक फी अनफुसहिम फसगुरा मा दूनहु फी आयुनहिम, जिसके दिलों में अल्लाह की अजमत जागुजी हो जाती है उसको दुनिया की हर चीज हकीर मालूम होती है। वो किसी चीज को बुलंद नहीं समझता, इसलिए कि अल्लाह, और वो कायनात में कोई चीज को बेकार नहीं समझता, हर वो चीज जो अल्लाह ने खल्क की है उसको वो मोहतरम जानता है। कि कारखाने इलाही में, इस कायनात में वो किसी चीज को फजूल नहीं समझता, वो किसी चीज को गलत नहीं समझता, यहां तक कि वो जहन्नम को भी बुरा नहीं समझता, उसको भी मजहरे रहमत समझता है। आरिफ जहन्नम को भी मजहरे रहमत समझता है। वो जहन्नम की दीवार को भी ये समझता है कि अगर ये दीवारें न होती तो हम आरिफ कैसे बनते, अगर ये जहन्नम ना होता तो हम किस तरह से अल्लाह के करीब आते। जहन्नम के खौफ से तो लोग पीछे हटे हैं, जो जहन्नम के खौफ से, अगर ये जहन्नम ना होता तो कितने बड़े बड़े लोग अल्लाह से दूर हो जाते, गुनाहों में मुलव्वस हो जाते। ये जहन्नम ही है ना जिसके खौफ से लोग आबिद बन गए, जिसके खौफ से लोग जाहिद बन गए, जिसके खौफ से लोग साबिर बन गए, जिसके खौफ से लोग इस्तकामत पजीर हो गए। किस वजह से? यही जहन्नम की वजह से गुनाहों से दूर हो गए। इसी जहन्नम की में न जाने की खातिर इन्होंने झूठ को तर्क कर दिया, इन्होंने बुराइयों से हाथ उठा लिया, इन्होंने बदकारियों से हाथ उठा लिया। क्यों? इसलिए कि यह जहन्नम ही तो था जो उन्हें बचा ले गया, लिहाजा उसको भी वो अल्लाह की रहमत समझते। तो वो कोई चीज को ऐसी नहीं समझते कि जो इस कारखाने इलाही में, इस जहाने हस्ती में कोई चीज को फजूल नहीं समझते, कोई चीज को बेकार नहीं समझते, हर चीज से वो मारिफत हासिल करते हैं और हर चीज को अपने लिए वसीले जफर समझते हैं, वसीले रहमत समझते हैं। शैतान को भी वो इस कारगाह हस्ती में फजूल नहीं समझते, बल्कि कहते हैं कि इस शैतान की वजह से हम अल्लाह से करीब हुए हैं। इस शैतान को देखकर हम जो है अल्लाह से नजदीक हुए हैं। क्योंकि शैतान कहता है कि, शैतान का काम क्या है? जो काम कुत्ते का है वही काम शैतान का है, जो भोगता है, रोकता है, काटता है, लेकिन तसल्लुत नहीं हासिल करता, जबरदस्ती नहीं करता। वो जबरदस्ती रोक नहीं सकता, वो काट सकता है और भोग सकता है, दो कामों के अलावा तीसरा यानी तसल्लुत नहीं हासिल करता। यही शैतान ने कहा था, परवरदिगार मैं भटकाऊंगा लेकिन तेरे मुखलिस बंदों पर तसल्लुत नहीं हासिल कर सकता, सुल्तान नहीं हूं मैं, यानी मैं तसल्लुत नहीं हासिल कर सकता हूं अल्लाह के उन बंदों पर जो अल्लाह के करीब जा रहे हैं। शैतान भटकाने का काम कर सकता है, यानी इंसान को मारता नहीं है, इंसान का अंदरूनी दुश्मन है। दो दुश्मन है होते हैं इंसान के, एक बाहर का दुश्मन और एक अंदर का दुश्मन। बाहर का दुश्मन उतना खतरनाक नहीं है जितना अंदर का दुश्मन है। आदा अदू का नफ्स का लती बैन जम्बे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद तुम्हारे ही पहलू में है, तुम कहां भाग के जा रहे हो। तो जो अंदर का दुश्मन है वो ज्यादा खतरनाक, बाहर का दुश्मन तुम्हारी जान का दुश्मन है, लेकिन तुम्हारे अंदर का दुश्मन है वो तुम्हारी इंसानियत का दुश्मन है। جو شیطان ہے وہ انسان کا نہیں انسانیت کا دشمن ہے, وہ انسان کو مارنا نہیں چاہتا, مارنے سے اس کا کام بگڑ جاتا ہے, وہ قتل نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ اندر سے انسان کی انسانیت کو دیمک کی طرح چاڑ جاتا ہے کہ انسان رہتا ہے مگر انسانیت نہیں رہتی. تو شیطان ان قید الشیطان ضعیف, شیطان کا حربہ اور شیطان کی سازش جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. یعنی کس کے لیے؟ اللہ کے بندوں کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے بندوں کے نزدیک شیطان کی سازشیں بہت کمزور ہیں, لیکن گناہگاروں کے لیے بہت بڑی ہیں, لیکن اللہ کے بندوں کے لیے بہت کمزور ہے. اللہ کے بندوں کے نزدیک جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے نزدیک شیطان کا مکر, شیطان کا قید نہایت ہی کمزور ہے. تو معلوم ہوا عزیزان گرامی کہ یہ ساری شیطانت کا ایک ہی ہدف ہے, وہ ہدف یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کے راستے سے منحرف کیا جائے. اور انبیاء اور الہی طاقتیں اور ملائکہ, انبیاء, مرسلین, ائمہ, اولیاء, ان کا پورا ہدف یہ ہے کہ بشریت کو اللہ سے قریب کیا جائے. یہ دونوں جنگیں ہمیشہ سے رہی ہیں جسے ہم حق اور باطل کی جنگ کہتے ہیں. جنود العقل والجنود الجہل, عقل کا لشکر اور جہل کا لشکر, ایمان کا لشکر اور کفر کا لشکر, حق کا لشکر اور باطل کا لشکر, نور کا لشکر اور ظلمتوں کا لشکر. یہ ایک نہیں ہے, یہ پورا لشکر ہے, یہ ایک نہیں ہے, پورا گروپ ہے. یعنی یہ جو جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں, یہ فرد کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ گروپ کی جنگ ہے, یہ جنگ دو سسٹم کے درمیان کی جنگ ہے, یہ جنگ دو نظام کے درمیان کی جنگ ہے, یہ جنگ دو نظریات والی جنگ ہے, یہ جنگ در حقیقت ایمان اور کفر کی جنگ ہے. یہ جنگ چہرے بدلتے ہیں, نظریات نہیں بدلتے, نام بدلتے ہیں لیکن نظریہ نہیں بدلتے ہیں. یہ جو الہی فوج ہے اس میں کسی کا نام آدم ہوگا, کسی کا نام نوح ہوگا, کسی کا نام خلیل ہوگا, کسی کا نام کلیم ہوگا, کوئی موسیٰ کہلائیں گے, کوئی عیسیٰ کہلائیں گے, لیکن نظریہ نہیں بدلے گا, نظام نہیں بدلے گا, دین نہیں بدلے گا. ایک ہی نظریہ ہوگا, ایک ہی دین ہوگا, ایک ہی نظام ہوگا. اور ادھر آپ آ کے دیکھیں تو شیطان کے روپ جو بدل رہے ہیں وہ سب مل کر ایک ہی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ نمرود ہوں کہ شداد ہو کہ فرعون ہو کہ یزید ہو, یہ سب کا ایک ہی نظریہ ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے, شریعت سے منحرف کیا جائے, دین سے منحرف کیا جائے, دین سے منحرف کیا جائے اور اللہ کی راہ سے منحرف کیا جائے. ائمہ علیہ السلام کی تمام جنگیں, کوئی امام ایسا نہیں رہا ہے کہ جو اس جنگ میں ملوث نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف امام حسین نے جنگ لڑی ہے؟ امام زین العابدین نے نہیں جنگ لڑی, سبھی ائمہ نے جنگ لڑی ہے. کفر کے ساتھ جنگ لڑی ہے, ظلمتوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے, اپنے اپنے وقت کے یزیدوں کے ساتھ نبرد آزمائی کی ہے, نظریات کی جنگ لڑی ہے, افکار کی جنگ لڑی ہے. جو غلط نظریات سامنے آتے رہے ان کا مقابلہ کرتے رہے, اگر یہ مقابلہ نہ کرتے تو حکومتیں کیوں ان سے خوف کھاتی تھی, کیوں ان سے خوف کھاتی تھی؟ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے, بلا وجہ لوگ مخالف ہو جاتے تھے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ بلا وجہ لوگ مخالف ہو جائے, وجہ تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ, مگر شیطانوں کے لیے وجہ الگ ہوتی ہے. وجہ ہوتی ہے, ان کے پاس بھی وجہ ہوتی ہے. ائمہ کے لوگ کیوں دشمن تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے باطل نظریات وجود میں آتے تھے ان کے مقابلے میں, چاہے وہ زندان ہی میں کیوں نہ ہو, مقابلہ کیا کرتے تھے. آج جس امام کی شہادت ہے، اگر آپ امام عسکری کی سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام عسکری در حقیقت سامرہ میں تھے. سامرہ ایک ایسا شہر تھا جو قید خانے میں تبدیل ہو چکا تھا. سامرہ قید خانے کی شکل میں تھا، کوئی وہاں آپ سے مل نہیں سکتا تھا. اس قدر فشار تھا، اس قدر جو ہے آپ کے اوپر پابندی تھی. آج بھی وہ جگہ جو ہے اگر آپ جا کے دیکھیں، آج بھی وہ جگہ جو ہے ایک قید خانے کی طرح معلوم ہوتی ہے. آج بھی جو ہے سنسان ایک ویران جگہ ہے. ایسی جگہ پر امام کو جو ہے قید رکھا گیا تھا. شہر کو قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا تھا. پورا شہر قید خانے میں تبدیل ہو، زندان میں تبدیل ہو چکا تھا. آپ کہیں گے امام عسکری نے کیسی جنگ لڑی؟ آپ کے دور میں تصوف کا نظریہ، ثنویت کا نظریہ، دو خدا ہونے کا نظریہ، مشرکانہ حرکتیں، یہاں تک کہ مفوضہ کا عقیدہ آپ ہی کے دور میں پیدا ہوا. اور امام علی النقی، امام حسن عسکری نے مفوضہ کا مقابلہ کیا. یہ تو بہت سخت تھا. یعنی وہ لوگ جو امام کو خدا مانتے تھے، امام علی النقی کو، امام حسن عسکری کو، کہتے تھے کہ کائنات بنا کر اللہ نے اہل بیت کے حوالے کر دیا، یعنی امام علی النقی، امام حسن عسکری کے حوالے کر دیا. کہ اللہ بے دخل ہو گیا ہے اور اپنے کاروبار سے معطل ہو گیا ہے، یعنی وہ کائنات سے بے دخل ہو گیا ہے اور اس کا کائنات میں کوئی تصرف باقی نہیں رہا. کائنات کو اللہ نے ان کے حوالے کر دیا ہے، خود بے دخل ہو گیا. اسے کہتے ہیں مفوضہ، یعنی تفویض کلی، کائنات کو حوالے کر دیا، خود بے دخل ہو گیا. خود کیا کر رہا ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں ان اللہ ملائکتہ، یعنی جس طرح ریٹائرڈ بڈھے کا تصور ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح سے کہا کہ تسبیح پڑھتے بیٹھا ہے اور کائنات میں اس کا دخل ختم ہو گیا ہے، یعنی کائنات اب اس کے تصرف میں نہیں رہی. تو یہ عقیدہ مفوضہ کا. امام عسکری نے کہا جب ادریس آیا، جو شخص اس زمانے کا مفوضہ کا عقیدہ رکھنے والا تھا، وہ شخص جب آیا امام کی خدمت میں تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی، بل عباد المکرمون، کہ ہم جو ہیں اللہ کے محترم بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو مشیت اللہ کے تابع ہیں. جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، اہل بیت تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، یعنی وہ تابع مشیت ہے، وہ خود تابع مشیت ہے. یعنی اللہ کائنات سے بے دخل نہیں ہوا اور وہ اللہ سے بے ربط نہیں ہے، بلکہ ان کا اٹھنا اللہ کی خاطر، ان کا بیٹھنا اللہ کی خاطر، ان کا چلنا اللہ کی خاطر، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، وہ خود تابع وحی اور تابع حکم الہی ہے. وحی بمانے شریعت کی والی وحی نہیں، بلکہ جو ہے وحی بمانے الہام، وہ الہام جو انہیں اٹھنے اور بیٹھنے کا تک کا حکم دیتا تھا، کہ وہ لوگ حکم الہی کے تابع تھے، مشیت الہی کے تابع تھے. کہا کہ ہم لوگ مشیت الہی کے تابع ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کی ذات چاہتی ہے. یعنی ہم سے اس بات کی توقع مت رکھو کہ ہم ہوائے نفس سے گفتگو کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ لیتے ہیں، بلکہ ہمارا ہر فیصلہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، حکم الہی کے مطابق ہوتا ہے، فیصلے الہی کے مطابق، قضاء و قدر کے ہم تابع ہیں، کہ اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے ہمارے لیے، اور ہم اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے تابع ہیں، کہ جو اللہ حکم کرتا ہے اسی کو ہم بجا لاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، نہ زبان سے کچھ کہتے ہیں نہ عمل سے کچھ کرتے ہیں، ہماری زبان پر بھی اللہ کی گرفت اور ہمارے عمل بھی اللہ کے حوالے ہیں، ہمارا وجود خود اللہ کے حوالے ہے، کہ ہم اللہ کی مرضی کی تابع ہیں، اس کی مخالف نہیں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امام عسکری نے مفوضہ کا مقابلہ کیا، ثنویت کا مقابلہ کیا، اور شرک سے جنگ کیا، متصوفہ سے مقابلہ کیا، صوفیوں سے مقابلہ کیا، وقت کے وہ منحرف افکار، وہ منحرف نظریات کہ جو اللہ سے بندوں کو دور کرنے والے تھے، ان سب سے مقابلہ کر کے بندوں کو شیطانی اسارت سے آزاد کرایا. شیطان اور اس کے نمائندے یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس کے اسیر ہو جائیں. وہ قتل نہیں کرتے بلکہ اسیر بنا لیتے ہیں. شیطانوں کا کام قتل کرنا نہیں ہے بلکہ شیطانوں کا کام اسیر بنانا ہے، غلام بنانا ہے. اگر ہم غلام بن گئے تو ان کی مرضی کے تابع. وہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا، خدا جو کہہ رہا ہے وہ نہیں چلے گا. اس ملک پہ ہماری حکمرانی ہے، اس شہر پہ ہماری حکمرانی. نمرود کیا کہتا تھا، شداد کیا کہتا تھا، فرعون کیا کہتا تھا، یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو خدا چاہتا ہے. موسیٰ سے کہا، فرعون نے موسیٰ سے کہا تمہارا رب کون ہے، سب کو تو ہم پالتے ہیں، یعنی سب ہمارے کھیت کی روٹی کھاتے ہیں، سب ہمارے سمندر کا پانی پیتے ہیں، سب ہماری نہروں سے مستفید ہوتے ہیں، سب ہماری زمین پہ کرایہ دار ہیں، تمہارا خدا کون ہے، تم کس کے غلام ہو کہ جس کی کھیت سے تم کھانا کھاتے ہو، جس کی نہر سے کا تم پانی پیتے ہو، وہ کون سا چشمہ ہے، تمہارا رب کون ہے، یعنی تم کو کون پالتا ہے، سب کو تم میں پالتا ہوں، تم کو کون پالتا ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ جس نے نہروں کا خلق کیا ہے وہی میرا رب ہے، جس نے زمین کو خلق کیا ہے وہی میرا رہبر ہے، وہی میرا رب ہے، مجھے پالتا وہی ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے. مجھے خلق کر کے فرعونوں کے حوالے نہیں کیا ہے اللہ نے مجھے خلق کر کے تمہارا غلام بننے کے لیے مجھے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ میں مجھے جس نے پیدا کیا ہے غلامی بھی میں اسی کی کرتا ہوں، وہ میرا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ میرا رب بھی ہے، وہ میری تربیت کرنے والا بھی ہے. تو اس طرح سے ائمہ علیہ السلام نے، انبیاء علیہ السلام نے یہی ہم کو تعلیم دی ہے کہ ہم کو اللہ ہی کی بات سننا ہے اور اللہ ہی کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اسی کی شریعت کی ہمیں تابع رہنا ہے، ہمیں جذبات اور احساسات پہ عمل نہیں کرنا ہے. کہ کچھ لوگ جو ہیں، میں ابھی مدراس میں بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ حیدرآباد میں خاص طور پر بعض علماء معصومیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو معصوم سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم 70 برس بھی اس زمین پہ رہیں گے تو ہم سے ایک گناہ بھی سرزد نہیں ہوگا، اور منبر سے انہوں نے اپنی عصمت کا دعویٰ کیا. خدا مغفرت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے منبروں سے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں رواں روی میں بھی کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو خلاف واقعیت ہو، خلاف حقیقت ہو. میں رواں روی میں بھی کوئی بات ایسی نہیں کہتا جو خلاف واقعیت ہو، خلاف حقیقت ہو. یعنی رواں روی میں بھی جان بوجھ کے نہیں، ہوش و حواس میں نہیں، بلکہ غفلت میں بھی کوئی جملہ میری زبان سے ایسا نکلتا ہی نہیں. انہوں نے ذاکروں کی عصمت ثابت کی ہے، کہا کہ جو ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں پر ذاکر کو الہام ہوتا ہے، وہ مطالعہ کر کے نہیں آتا، بلکہ یہاں پر جو مطالعہ کر کے آتے ہیں وہ لوگ جاہل ہوتے ہیں. معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو منبر پر بغیر سوچے سمجھے بیٹھ جائے اور جیسے جیسے الہام ہونے لگے، جیسے جیسے اللہ کا حکم آنے لگے، وہ بولنے لگتا ہے، گویا وہی آتی ہے تب وہ بولتا ہے. تو اس طرح سے پیغمبری کا بھی دعویٰ کر دیا، اگر آپ دیکھیں تو پیغمبری کا بھی دعویٰ کر دیا، عصمت کا بھی دعویٰ کر دیا کہ ہم معصوم بھی ہیں اور اللہ کے نمائندے بھی ہیں، کہ ہم پر جب وہی آتی ہے تب ہم بولتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے ممبر پہ آ جاتے ہیں، آنے کے بعد ہمیں الہام ہوتا ہے. سنا ایک ذاکر نے کہا کہ بس آپ اتنا بتا دیجئے کہ امام عسکری یا امام علی النقی کی شہادت کیسی ہوئی، زہر سے ہوئی یا تلوار سے ہوئی، باقی کا سب میں بنا لوں گا، صرف مجھے اتنا پتا چل جائے کہ تلوار سے شہادت ہوئی تھی یا زہر سے ہوئی تھی. اب یہ معلوم کرنے کے جو ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کس کے دور میں زہر دیا گیا اور کس طرح زہر دیا گیا، کس طریقے سے دیا گیا، کہاں دیا گیا، کیوں دیا گیا، کس وجہ سے دیا گیا، یہ سب باتیں میں بنا لوں گا. رلانے کا کام میرا ہے، صرف مجھے اتنا بس پتا چل جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح سے ان معصوموں نے، جو اپنے آپ کو معصوم بنا رکھا ہے، ان لوگوں نے مشکل پیدا کر دیا ہے اور دوسروں کو غیر معصوم بتا کر خطاکار اور گناہگار ٹھہرا دیا ہے. تو جو لوگ عصمت کے قائل نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنی خطائیں ماننا ہی پڑے گا. اگر یہ غلطی نہیں ہوئی تو غلطی تو ہو سکتی ہے نا آپ سے، یعنی روا روی میں بھی تو کوئی جملہ نکل سکتا ہے، نیند میں تو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں، غلطی تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے غلطی نہیں کیا، لیکن غلطی ہو تو سکتی ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بولیں گے ہاں غلطی تو ہو سکتی ہے، کیا نہیں مگر ہو تو سکتی ہے. بس ہے ہو تو سکتی ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ آپ معصوم نہیں ہیں. اگر معصوم نہیں ہے تو پھر ممبر پہ کیوں آتے ہیں؟ ممبر پہ وہی آتا ہے جس کو فیض ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. اسی لیے گھر کے نام انہوں نے فیضان، فیض، عطا، یہ سب کیوں رکھا ہے؟ عطا یعنی وہ دیتے ہیں ہم کو، ہم کو وہاں سے ملتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم کو مل جاتا ہے، یعنی ہم کو عطا ہوتی ہے، ہمیں فیض ہوتا ہے، ہمیں وحی آتی ہے، ہمیں الہام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے گھروں کے نام آپ کو ملیں گے عطا عطا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمایا نہیں ہے، ہم کو عطا ہوئی ہے، ہم اپنی محنت سے ہم نے حاصل نہیں کیا ہے، ہم کو ملا ہے تحفے میں. کیوں ملا؟ ہمارا کردار دیکھ کے، ہماری ادا اللہ کو پسند آئی. پتا نہیں کون سی ادا پسند آئی، اسی لیے اداکاری لوگ زیادہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں حیدرآباد میں اداکاری بہت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پتا نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے، اس لیے اداکاری زیادہ کرتے ہیں. رونے میں اداکاری، ماتم میں اداکاری، مرثیہ پڑھنے میں اداکاری، نوحہ پڑھنے میں اداکاری، اس خیال میں ہوتے ہیں کہ کوئی ادا پسند آ جائے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادائیں نہیں دیکھتا، اللہ جو ہے یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تربیت یافتہ ہے نہیں. عبادتیں بھی نہیں دیکھتا، اللہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے جو معرفت شناس ہوتے ہیں. یعنی وہ حیوانوں اور بے معرفتوں کی عبادت نہیں قبول کرتا، بلکہ وہ معرفت شناسوں کی عبادت قبول کرتا ہے، وہ انسانوں کی عبادت قبول کرتا ہے. وہ انسان جو صفات انسانی سے آراستہ ہو جائے، جو تزکیہ نفس سے آراستہ ہو جائے، جو علم و معرفت سے آشنا ہو جائے، جو تقوی الہی سے آشنا ہو، جو غیر خدا سے توجہ ہٹا کر پوری توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو پسند کرتا ہے. ایسے بندے بنانے کے لیے اس نے انبیاء کا قافلہ روانہ کیا، مرسلین کا قافلہ روانہ کیا، ائمہ علیہ السلام نے زحمتیں کی ہیں تاکہ انسان کو انسان بنایا جائے، اور ان انسانوں کو مسلمان بنایا جائے، اور ان مسلمانوں کو عابد بنایا جائے، ان مسلمانوں کو عبادت گزار بنایا جائے. اس کی خاطر امام عسکری نے کہا کہ کوئی تمہارا کسی کی غلامی تم قبول نہ کرنا، کسی کی حکمرانی تم قبول نہ کرنا، تم اللہ کی بات سننا. یہیں پر اختلاف شروع ہوا، حکومتوں کا اختلاف یہی تھا. وہ کہتے تھے کہ ہماری اطاعت کرو، حاکم کی اطاعت کرو. ابھی آپ دیکھیے اولو الامر کے لیے کیا لکھتے ہیں بعض مفسرین، بعض مفسرین اولو الامر کے لیے کیا لکھتے ہیں، کہتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر. علماء جو حکومتوں کی مشنری میں رہے، حاکموں کے زیر تسلط رہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہی اولو الامر ہوتا ہے. حاکمان وقت کو اولو الامر بتایا. تو یہ اولو الامر کیا کہتے تھے؟ متوکل کیا کہتا تھا؟ مستنصر کیا کہتا تھا؟ مہتدی کیا کہتا تھا؟ مستعین کیا کہتا تھا؟ یہ جو امام عسکری کے دور کے جو بادشاہ ہیں، یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تم کو ہماری بات سننا ہے، اللہ کی نہیں. حاکم ہم ہیں، ہماری بات تمہیں سننا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرنا ہے. امام عسکری کہتے تھے. کیا امام عسکری اپنی اطاعت کرواتے تھے؟ امام عسکری یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا خدا ہوں، نعوذ باللہ. تو بعض لوگوں نے امام علی النقی، امام حسن عسکری کو خدائی کا درجہ اس لیے دیا تھا تاکہ اللہ کی اطاعت سے بندوں کو روک سکیں. ये जो आप नुसैरियत सुनते हैं या जो है अलीउल्लाही सुनते हैं, ये इमाम अलीउन्नकी के जमाने में ये लोग पैदा हुए, इमाम अलीउन्नकी के जमाने में ये लोग जो हैं कुदरत हासिल किए। ये गुल्लात जिसे कहते हैं, गाली जो कहते हैं, ये वो लोग हैं जो इमाम अलीउन्नकी के जमाने में थे। क्योंकि इमाम अलीउन्नकी, इमाम हसन अस्करी लोगों की नजरों से दूर थे, क्योंकि ये लोग सामर्रा में थे और सामर्रा कैदखाना था, यानी लोग मिल नहीं सकते थे इमाम से, मुलाकात के लिए नहीं आते थे। तो ये लोग अपने अपने इलाकों में खुद अपनी पैगंबरी चलवा रहे थे अइम्मा को खुदा बनाकर। कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा रखना इन लोगों ने डाला। और सब जकात वसूल करते थे, इमाम अस्करी तक नहीं पहुंचती थी कोई चीज, इमाम अलीउन्नकी तक नहीं पहुंचती थी कोई चीज। बहरहाल, लेकिन इमाम अस्करी ने मुकाबला किया। इसी मुकाबला करते करते इमाम अस्करी की शहादत हुई, मोतमद ने जहर दिया, और इस तरह से इमाम अस्करी जवानी, ऐन जवानी की हालत में, 20-22 साल की उम्र थी जब इमाम जो है इमामत के दर्जे पर फायज हुए, और 27-28 बरस के सिन में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इस ऐन जवानी के आलम में इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत वाकई हुई। लेकिन इमाम अस्करी ने गैबत का मुकदमा फराहम कर दिया था, और उसी कैदखाने में रहकर शियत को रास्ता दिखा दिया, राह हिदायत दिखा दी, राह नजात दिखा दी, और खुद चराग हिदायत बने रहे, खुद सफीने नजात बने रहे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते रहे, और जान जा आफरी के हवाले कर दिया। इमाम जमाना जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ ने इमाम की नमाज पढ़ाई, और इस तरह से इमाम अस्करी को गुस्ल कफन दिया गया। गुस्ल कफन अजीजान गिरामी हर इमाम को मिला, लेकिन गुस्ल कफन अगर किसी गरीब को न मिल सका तो वो करबला का शहीद हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली वो शहीद है जिसे न गुस्ल दिया गया, जिसे न कफन पहनाया गया, लेकिन अल्लाह सुभानो ताला ने शरीयत में कानून इसीलिए बना दिया होगा कि मैदान में शहीद होने वाले, खंजर से शहीद होने वाले, ला युगस्सल वला युकफन, के शहीद के लिए न गुस्ल की जरूरत है न शहीद के लिए कफन की जरूरत है। जब भी गुस्ल कफन की बात आती है करबला याद आता है कि जहां पर गुस्ल देने के लिए फराज भी मौजूद था, कफन भी दरियाफ्त हो सकता था, लेकिन जैनब अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा। जैनब कुबरा ने यह शिकायत नहीं की कि मेरे भैया को गुस्ल क्यों नहीं दिया गया। शहजादी जैनब ने शिकायत नहीं की कि मेरे भाई को कफन क्यों नहीं पहनाया गया, इसलिए कि भाई शहीद है, शहीद को गुस्ल की जरूरत नहीं है, शहीद को कफन पहनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शहीद पाक होता है, गुस्ल की जरूरत नहीं पड़ती। शहीद के जिस्म पे जो कपड़ा होता है वही उसका कफन बनता है, अगर कफन हो भी तो पहनाया नहीं जाएगा शहीद को, पानी हो तब भी गुस्ल नहीं दिया जाएगा शहीद को। लेकिन जैनब ने कहा, अय अपने आप को इंसान कहलाने वालों, अय अपने आप को मुसलमान समझने वालों, क्या तुम्हारी नजर में सैयदा का लाल मुसलमान भी नहीं रह गया? अरे मुसलमानों की लाश पर नमाज पढ़ी जाती है, कौन सा ऐसा शहीद है जिसे बगैर नमाज के दफन कर दिया गया हो? क्या शहीद को दफन नहीं किया जाता? क्या शहीद को दफन नहीं किया जाता? क्या शहीद पर नमाज नहीं पढ़ाई जाती? हुसैन इब्ने अली का लाशा ना दफन हो सका और
نہیں نہیں لاج پر نماز پڑھی جا سکی. زینب نے شکوا کیا مدینے کا رخ کر کے کہا یا رسول اللہ یا جدہ صلی علیک ملائکت السما حاز حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتك سبايا. یا رسول اللہ آپ پر ملائکہ ارض و سما نے نماز پڑھی لیکن یہ آپ کا حسین ہے جس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. میں کہوں گا شہزادی اب وہ جماعت کہاں رہی جو حسین کے لاشے پہ نماز پڑھا سکے. اس لیے کہ اب نہ عباس ہے نہ حبیب ہے نہ زہیر ہے نہ حر دلاور ہے. کون ہے جو حسین کے لاشے پہ نماز پڑھے؟ نماز پڑھے بغیر یہ لاشا ویسے ہی رہ گیا. گیارہویں محرم کی جب صبح نمودار ہوئی لاشے بس اہل بیت کے گھرانے کے رہ گئے. حسین کے اور حسین کے چاہنے والے لشکر کا لاشا یوں ہی پڑا رہا. دشمنوں نے اپنے اپنے لاشوں پہ نمازیں پڑھوا کے دفن کر دیا. سارے لاشے دفن ہو گئے تھے لیکن اہل بیت کا گھرانہ خاندان بنی ہاشم کا گھرانہ یہ لاشے یوں ہی پڑ گودال قتلگاہ میں حسین کا لاشا. اب دیکھیں زینب نے شکایت کی تھی کہ نانا حسین پر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. سید سجاد کہہ رہے تھے بھوپی اممہ میں اپنے بابا کو دفن کیسے کروں ہاتھوں میں ہتھکڑی پیروں میں بیڑیاں جوان بیٹا موجود ہے لاشا دفن نہ ہو سکا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما, مریضوں کا شفا یاب فرما, حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف, مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کا تحفظ فرما, محافظین روزے حضرت زینب بالخصوص سید مقاومت حسن رسول اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرما, امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے آوان و سار ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت